الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولى زندگی کے نور سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو منور و مستنیر کر رہے تھے اور اپنے گناہوں کا کفارہ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے محبوب ہونے کا ایک واثق اور مضبوط ذریعہ کا اہتمام ہم نے کیا ہوا ہے اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ آپ کے احوال عالیہ اور آپ کے اقوال بالغاہ سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کر رہے تھے اور یہ تسلسل آہستہ آہستہ مسلسل ایک سلسلے کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ حجۃ الوداع کے بعد اور مکمل حجۃ الوداع کی تکمیل کو ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ محرم الحرام کا مکمل مہینہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزارا، سفر کا پورا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارا، اور اب ربیع الاول شریف کی ابتدائی تاریخ مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور یہ وقت وہ دل ہلا دینے والا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کے یہ آخری لمحات ہیں، اور مدینہ منورہ میں اپنے جسد مبارک کے ساتھ بعثت کی ان ظاہری لمحات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ آخری لمحات ہیں، اور عین وہ وقت قریب ہے کہ آپ سفر رفیق اعلیٰ فرمانے والے ہیں. اس سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ضروری خطبات بھی دیے، نصیحتیں بھی کی جو نظریات کے حوالے سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درپیش ہونے والے حالات جو ان کے اتحاد، ان کے اتفاق، ان کے نظم کو منتشر کر دے گا، اس سے بچانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بنیادی اور بہت ضروری نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائی، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہم گزشتہ درس میں آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ لیے ہوئے تھے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا اپنے والد گرامی کی جگہ پر جا کر رومیوں کے خلاف ایک معرکہ کرنا، اور حضور کی ہدایت کے مطابق رومیوں کے جبین غرور کو خاک آلود کرنا، اور شام کے ان علاقوں کے اندر اسلام کے پرچم کو نافذ کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اپنے وصال پاک سے اور اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر سے بالکل قریب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو حضور نے ترتیب دیا، اور یہ لشکر اپنے اہتمام کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، مسائل کے اعتبار سے بھی اور دیگر فکری گفتگو کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس میں ایک اس کی ترتیب کے حوالے سے جو اس کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑے جلال قدر صحابہ کو حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت رکھا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر شریف ابھی صرف اور صرف 19 سال کے قریب ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر شریف صرف جو ہے وہ 20 سال کے قریب ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ موتا میں رومیوں سے جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت آپ نے نوش کیا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید بہت محبوب تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کا امیر جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اور اس لشکر کی خاص نوعیت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کو آپ کے ماتحت کیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو ان پر سربراہی دی اور فرمایا کہ ابو بکر بھی ان کے ماتحت لڑیں گے اور عمر بھی ان کے ماتحت لڑیں گے، عثمان بھی ان کے ماتحت لڑیں گے۔ تو اس ترتیب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا مختلف اور بالکل عجیب و غریب یہ سلسلہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت نہیں کی ہے، میں بھی عرض کروں گا، بلکہ وہ صحابہ جو حضور کے بعد حضور کے جانشین ہوئے ہیں وہ ان کے ماتحت رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور انشاءاللہ علماء اہل سنت کی کتاب سے مزید اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بدھ کے دن تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بہت زیادہ مزمحل ہو گئی اور جسم پر بخار کے اثرات بہت زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مقدس پر ایک باقاعدہ مضبوط سی پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کرتا تھا، وَأَرَاسَاهُ، ہائے میرا سر، جو شدت درد سے بہت زیادہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے آپ کی طبیعت مبارکہ مزمحل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بھی لگا دیا ہے، اور اب لشکر بالکل ترتیب دے دیا گیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ روانہ ہو جائیں۔ مدینہ کے ساتھ ہی آج تو وہ علاقہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، جرف کے مقام پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عین حضور کے قریب ہی ہیں، اس لیے کہ لشکر کی ترتیب ہو رہی ہے، جرف کا مقام مدینہ کے بالکل ساتھ ہے، ابھی نکلنے کا وقت نہیں ہوا ہے، لیکن یہ قافلہ، یہ لشکر وہاں سے آ کر جرف کے مقام پر آ گیا ہے تاکہ جو بچا کچا سامان ہے وہ مدینہ سے لا کر جرف کے مقام پر جمع کیا جائے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر جرف کے مقام سے خندق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب یہ مکمل ترتیب کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو چیز ضرورتیں ہیں اس اعتبار سے لشکر کو مرتب کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ جرف کے مقام پر موجود ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی ہیں، اور اس وقت خیمہ لگانا، تلواروں کا انتظام کرنا، نیزوں کا انتظام کرنا، تو یہ تقریباً 700 کے قریب، علماء نے لکھا کہ 700 کے قریب مجاہدین اس لشکر کے اندر تھے جنہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اسی حالت میں جمعرات کا دن ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر شدت بخار اتنا تھا کہ آنکھیں آپ کی بند تھیں، میں نے اپنے سر کو نیچے کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جبیر مقدس کو بوسا لیا، اور حضور کی پیشانی کو جب میں نے چوما تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کو کشا کیا، لیکن ایسا نہیں جس طرح کہ حضور عام معاملات میں مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، یعنی درد کی شدت ہی اتنی تھی کہ آنکھیں بہت کم کھل رہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا اور میری پشت پر رکھا، اور پشت پر رکھ کر میری لیے دعا کی کہ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، فرما اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل پڑو، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ کہہ کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا. اب 17 نمازیں پہلے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر رفیق اعلیٰ فجر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے. اب اس فجر سے اگر آپ 17 نماز پیچھے آتے ہیں تو عشاء کی نماز بنتی ہے, اور عین عشاء کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بخار کی اور درد کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارکہ کا جو دروازہ تھا وہ عین مسجد نبوی کے بائیں جانب, بلا تشبیہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جس طرح یہ بائیں جانب کی صف ہے اس کو اس سے کوئی نسبت نہیں, جو مقام مرتبہ اس مبارک مسجد کا ہے اور حجرہ مبارکہ کا ہے, ایک سمجھانے کے لیے برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں کہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بائیں جانب کی جو صف ہے یہ پہلی صف جو جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت اقدس کا اور آپ کے اس عظیم گھر کا یہ دروازہ ہے جو پہلی صف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضرت بلال اذان کا وقت ہوا دروازے کے قریب گئے اور الصلاۃ الجامعہ کے 3 سے 4 جمرے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے. حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ لشکر حضور نے ترتیب دے دیا ہے, حضرت ابو بکر کو جانے کی بھی اجازت دے دی ہے, لیکن اب حضور نے اپنے فیصلے کو خود بدلا اور بدل کے فرمایا مور ابا بکر ان یصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آ کے نماز پڑھا. تو رابضی جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے تمہید یہاں سے بن رہی ہے, یعنی حضور ہی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ اسامہ بن زید کے ماتحت جائیں گے. رابضی سب سے بڑا اعتراض یہ کرتا ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے, جس کا میں نے ایک مختصر خلاصہ گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا اور وہ مکمل جواب ہی تھا, تقریباً سیاق و سباق کے ساتھ وہ تمام باتیں آ چکی ہیں. تو رابضی اس بات کا اعتراض کرتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے ماتحت حضرت ابو بکر کو کر دیا تھا تو حضرت ابو بکر لشکر میں گئے کیوں نہیں؟ تو یہ انتہائی کم عقلی اور انتہائی عجیب و غریب سوال ہے کہ جو تاریخ کو جانتا اس حالات کو ذہن میں رکھتا ہے تو حضرت ابوبکر کے جانے کا سوال ہی نہیں بنتا. ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہ فیصلہ حضور نے خود تبدیل فرمایا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بھی اسامہ کے ساتھ جائیں گے, جبکہ حضرت اسامہ جرف کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر جو لشکری معاملات ہیں دیگر جلیل القدر صحابہ کے ساتھ اس کو منظم کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر تمام سامان کو پہنچا دیا جائے اور لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے. تاریخ اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو حضور کو جب ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مورو ابا بکر صلی الناس, اے عائشہ جاؤ ابو بکر ان سے کہو کہ ابو بکر کو بلائیں, ابو بکر کے پیچھے جائیں, مورو جاؤ ان سے کہو, اور جمع حضور نے فرمایا مورو ابا بکر ایوسلی بالناس, ان سے کہو جاؤ اور ابو بکر سے کہو ایوسلی بالناس کہ وہ لوگوں کی میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے. تو یہ حضور نے اپنے فیصلے کو خود تبدیل فرمایا, جو پہلا حکم تھا حضور نے اس کو منسوخ کیا اور یہاں سے واضح قرینہ تھا کہ ابو بکر نہیں جائے گا, یہ واضح اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آج عشاء کی نماز ہے تو میری طبیعت کچھ مضمحل ہے تو آج ابو بکر پڑھا دے پھر جو مدینہ میں رہنے والے دیگر صحابہ ان میں سے کوئی بھی آئے اور میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے, لیکن تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ حضور کے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں آیا. ہاں ایک سفر میں واقعہ ضرور ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ نے نماز پڑھائی, لیکن وہ اہتمامم نہیں تھی اتفاقاً تھی, یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور حضور نے آ کر پیچھے نماز پڑھ لی, تو اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر حرف نہیں آتا, اس لیے کہ حضور نے ان کو مصلی پر آنے کے لیے نہیں کہا تھا, وہ تو سفر کا واقعہ تھا اور عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور حضور نے آ کر پیچھے نماز ادا کر لی. اور یہاں یہ ثبوت دینا تھا کہ مبذول کے پیچھے افضل اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے اور ایسے شخص کو امام بنایا بھی جا سکتا ہے, ایک بات. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی شان سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ام المومنین نے باقاعدہ اس حالت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو حضور نے فرمایا مورو ابا بکر صلی بالناس, باقاعدہ حکم مرحمت فرمایا جاؤ اور جا کر کہو کہ ابو بکر مصلی پر آئے اور نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد گرامی بڑے رقیق القلب ہیں, نرم دل ہیں, وہ آپ کو مسلح پر نہیں دیکھیں گے, اور آپ کی طبیعت کی بے چینی جب ان کے سامنے ہوگی تو وہ مسلح پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو سرکار نے اپنے جملے کو دوبارہ ذکر کیا, دہرایا اور فرمایا جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں مسلح پر کہو کہ ابوبکر آئے اور نماز پڑھائیں. تیسری دفعہ جب ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نے یہ جملے کہے تو سرکار نے اس کا اہتمام کتنا کیا تھا اور اپنے پہلے فیصلے کو منسوخ کیا, تبدیل کیا. اس کی ایک اور سب سے بڑی دلیل یہ آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا عائشہ مجھ سے حجت نہ کرو, یہ جو تم مجھے بار بار کہہ رہی ہو نا کہ کسی اور کو کہیے یا رسول اللہ کسی اور کو کہیے, تو سرکار نے فرمایا عائشہ مجھ سے حجت نہ کرو اور مجھ سے ایسی حجت نہ کرو جیسے بنی اسرائیل کی خواتین کرتی, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ مسلح پر آئے. تو یہ واضح قرینہ یہاں پر سامنے آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق کو جو حضور نے ان کے ماتحت کیا تھا تو خود ہی حضور نے فیصلہ تبدیل فرمایا اور بھیجنے کی بجائے اپنا مسلح انہیں عطا فرمایا, اور یہ واضح روش تھی کہ اسامہ جائیں گے اور خلافت کا مسلح حضرت ابو بکر کو تفویض ہو جائے گا. 17 نمازیں بھی ترتیب بنتی ہیں, عشاء فجر ظہر مغرب عشاء, فجر ظہر مغرب عشاء, پھر عشاء فجر, یہ 17ویں نماز جو آ کر فجر پر رکتی ہے, اس کی امامت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اب اس کے تناظر کو میں تاریخ میں پیش کرتا ہوں, پھر سوال و جوابات کے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. 17ویں نماز یعنی عشاء کی نماز جب ہوئی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ ام ایمن نے خبر دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, لہذا میرے بیٹے اس وقت کو ضائع نہ کر, اور فوراً پہنچ رسول اللہ کے دربار میں. حضرت اسامہ بن زید نے جرف پر اپنے خیمے لگا دیے اور سب سے کہا کہ یہیں پر سب رکھو اور لوٹو مدینے کی طرف. سارے کے سارے وہاں سے روانہ ہوئے مدینے کی طرف, اور یہ وہ عین وقت تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کیفیت طاری تھی جس میں آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا تھا. تو حضرت اسامہ بن زید بھی لوٹ آئے اور اس کیفیت کو انہوں نے پایا, اور جب حضور نے اس میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کے وصال مبارک, حضور کے تدفین مبارک کا سلسلہ, آپ کو لحد مبارک میں اتارنے کا سلسلہ, اور یہ تمام پروسیس نماز جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا اور اس کی کیفیت کیا تھی, یہ احادیث میں لکھا ہوا ہے اور تمام علماء نے اس کو ذکر کیا. ایک الگ بہت معلوماتی موضوع یہ ہے تو میں اس کو الگ ذکر کروں گا اس بحث کو ختم کرنے کے بعد, اس لیے کہ رابضیوں کے اعتراضات کے چند جوابات میں نے یہاں پر دینے, کیونکہ بحث چل رہی ہے تو ہمارے سامنے عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ کو تحفظ دینے کا یہ موقع ہے, تو اس میں ہم اپنے مطالعے کو بھی بڑھائیں اور ان تمام باتوں سے جو شک و شبہ پیدا کرتی ہے اس سے اپنی ہم جان کو چھڑائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. تو حضور کے وصال کے واقعے کو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے الگ نشست کریں گے. حضرت اسامہ بن زید باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت موجود ہوئے کہ جس وقت حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد مبارک میں رکھا گیا اس میں حضرت اسامہ بن زید بھی موجود تھے, یعنی جانا آنا یہ سارا مسئلہ ایک طرف رہ گیا کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ تھا. سیدنا عمر جیسی شخصیت پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ آپ پر ایک دیوانگی تھی. روایت میں آتا ہے کہ آپ پر ایک ایسی کیفیت تھی کہ لوگ قریب آنے سے ڈرتے تھے کہ آپ بڑی بڑی آوازوں سے چیخ رہے ہیں اور آپ مدینے کی گلیوں کے اندر چیختے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور کا وصال ہو گیا, اور جس نے یہ کہا کہ سرکار ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور حضور کا وصال ہو گیا, تو عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن اتار دے گا. تو یہ حضرت عمر جیسے عظیم مدبر اور انتہائی سنجیدہ صحابی پر اس غم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کو قرار دیا اور آپ کو صبر دیا, اور یہ خطبہ جو تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے مرحمت فرمایا یہ بنو ثقیفہ یعنی خلافت کے اس خطبے سے پہلے تھا. اس وقت بھی آپ دیکھیے سارا معاملہ منتشر تھا, حضرت علی سامنے نہیں آئے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ, یہ حضرت عباس سامنے نہیں آئے, اہل بیت میں سے کوئی سامنے نہیں آیا. اس وقت بھی جو حضور کے وصال کے وقت ایک گہرام تھا, ایک غم کی کیفیت تھی, صحابہ اپنے آپ میں نہیں تھے, کوئی وہاں گر رہا تھا کوئی وہاں گر رہا تھا, بے ہوشی کی حالت طاری تھی, لوگوں پر ایک گھبراہٹ تھی, غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا تھا. وہ اس خیال کو ذہن میں دورانا نہیں چاہتے تھے کہ حضور ہم سے رخصت ہو گئے ہیں, وہ اس خیال کو سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو ہم لحد میں کیسے اتاریں گے. وہ اس خیال کو سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارکہ پر مٹھی بھر کے خاک کیسے ڈالیں گے. وہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں لانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شریر مبارک پر رکھ کر کسی حجرے میں رکھ دیا جائے گا اور پھر آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آپ کو لحد مبارک میں اتارا جائے گا. وہ تو دور کی بات ہے. اس خیال کی وجہ سے صحابہ مدہوش تھے. اب پورا نظام درم برم تھا, انتشار کے شکار تھا. اس وقت پھر امت جو نظم پر آئی اور نسخ پر آئی جو حضور چاہتے تھے, تو حضرت ابوبکر کو روکنے میں بھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اور سرکار کا اپنا فیصلہ منسوخ کرنے میں سب سے بڑی وجہ تھی. اس لیے کہ اس وقت اگر حضرت ابوبکر کو 17 نماز پہلے, یعنی 3 دن آپ سمجھ لیجئے تقریباً, 5 5 5 یعنی 3 دن سے زیادہ کا عرصہ جو حضور نے پہلے روک دیا, اور اگر حضور اس سے پہلے حضرت ابوبکر کو روانہ کر دیتے تو ذرا اپنی فکر سے بتائیے کہ اس وقت جو انتشار مدینے کے اندر ہو گیا تھا, باہر کے دشمن تو باہر کے دشمن, اپنے حضور کے وفاداروں پر جو ایک کیفیت تھی ان کو قرار کون دیتا. تو اس لیے حضور نے اپنے اجتہاد سے خود فیصلہ اپنا واپس لیا. تو یہ سارا تاریخی پس منظر یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو مسلح دینا اور حضرت ابوبکر کے خطبے کے ذریعے بڑے بڑے صحابہ کو قرار آنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے خود فیصلہ تبدیل کیا تھا کہ اگر ابوبکر چلا گیا تو میری امت کو سنبھالے گا کون. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ ساری تاریخی, یہ ہماری کتاب ہو یا شیعہ کی کتاب ہو, تمام کے یہ اندر یہ بات بالکل متفق ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہوا ہے. ہاں یہ آگے بحث چلتی ہے, ان کی جانب سے فرسودہ جھوٹ اعتراض حضرت ابوبکر پر ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے, کیونکہ اب وقت بالکل اس کیفیت کا ہے. تو جہاں پر اہل سنت پر اعتراضات دیگر جانب سے ہوتے ہیں, تو اپنے شعور کو بالغ کرنے کے لیے, اپنے نوجوانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے, علمی دیانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے, علمی تحقیق کو ملحوظ رکھتے ہوئے, تبرع و تشنیع اور گالی گلوچ کو پسے پش ڈالتے ہوئے, تحقیق اور ایک مزاج تحقیق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع کو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو حضرت اسامہ بن زید اس میں شریک تھے. حضور کو لحد مبارک میں اتارنے کے وقت حضرت اسامہ خود موجود تھے. بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ لشکر تاخیر کر گیا, یعنی پھر یہ لشکر ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو روانہ ہوا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 9 تاریخ کو حضور کا وصال ہوتا ہے, یا 2 تاریخ کو حضور کا وصال ہوتا ہے, یا بعض خفیف اور ضعیف روایات کے مطابق 12 ہی کو حضور کا وصال ہوتا ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں, پہلی بات یہ کہ 12 کو بھی اگر وصال جن علماء نے لکھا ہے وہ تب بھی میلاد کے خلاف نہیں ہے. اس پر دلائل آپ میلاد کی تقریروں میں سنتے رہتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. میری حیات اس لیے بہتر کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں تمہیں احکام بیان کرتا ہوں. میری وفات تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے اور میں تمہارے اعمال کو دیکھ کر جو نیک عمل ہوں گے اس پر میں اللہ کی تعریف کروں گا, اور جو تمہارے برے عمل ہوں گے تو اپنی قبر میں رہ کر میں تمہاری شفاعت کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود اپنی وفات پر غم کا حکم نہیں دیا. ایک بات رہا, اس موجودہ صورت میں صحابہ پر غم کی کیفیت کا تاریخ ہو جانا, صورت میں تھا کہ یہ تازہ معاملہ تھا, لیکن 3 دن کے بعد یہ غم کی وہ کیفیت نہ رہی, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خود منع فرمایا تھا اور خود اس چیزوں کو منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ آہو بقا اور یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. جبکہ حضرت آدم خود جمعے کے دن وصال کر گئے ہیں, خود حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے دن ہوا ہے, لیکن پھر بھی جمعے کے دن کو خوشی کا دن منایا گیا ہے, اس لیے کہ اسلام میں موت کی اہمیت نہیں ہے جتنی زندگی اور جتنے ان کے پیغام کی اہمیت. اس پیغام کو اس لیے کہ موت غم کے پیغام کو پیش کرتا ہے, اور تعلیم اور ولادت اور اس نعمت کا حصول خوشی کے پیغام کو پیش کرتا ہے. تو انسان اگر نفسیاتی طور پر اس بات کو غور کرے تو غم اس کے اندر خوشی کے مقابلے میں قدرے بہت کم ہوتا ہے, غم اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے, خوشی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے والد انتقال کر جاتے ہیں, ہماری ماں جس کو دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں آتا, وہ انتقال کر جاتی ہے, بتاؤ دل کو قرار آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن اس کی باتیں یاد کر کے ہم خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو خوشی کا غلبہ انسان کی نفسیات میں زیادہ ہوتا ہے, غم کا غلبہ کم ہوتا ہے. اسی صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے خوشی کے لیے 3 لمٹ نہیں رکھی ہے, کوئی اس کی حد نہیں رکھی ہے, لیکن غم کے لیے حد ضرور رکھی ہے کہ 3 دن رکھی ہے, اور عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن رکھی ہے. تو حضرت اسامہ بن زید اس لشکر میں شریک ہوئے, اور حضور کے تدفین کے معاملات میں وہ شریک ہوئے, اور پھر 1 ربیع الثانی میں وہ روانہ ہوئے, اور 1 ربیع الثانی میں حضرت ابوبکر جا کیسے سکتے تھے جبکہ آپ تو خلافت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے. اور اس وقت لشکر میں جانا فرض علی الکفایہ ہے, اور خلافت کو سمجھنا فرض عین ہے, تو فرض عین کو فرض کفایہ پر کیسے قربان کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے,
اور خلافت میں حضور کے نائب ہو چکے تھے، اب حضور کا جو اختیاری مزاج تھا وہ آپ کے پاس آ چکا تھا، جس طرح حضور اپنا فیصلہ کر کے پھر اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح حضرت ابوبکر جب جانشین بنے تو ایک پوری مسلم ریاست کے مالک ہونے کے حوالے سے آپ کو یہ اتھارٹی اور اجازت تھی کہ مشاورت کر کے آپ فیصلوں کو تبدیل کر سکتے تھے. تو لہذا اگر حضرت ابوبکر صدیق اسامہ بن زید کو روک بھی لیتے تب بھی کوئی خلاف نہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ اجتہاد کا حق حاصل تھا، آپ خلیفہ بن چکے تھے، آپ حضور کے مکمل جانشین بن چکے تھے. شیعہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ حضرت جو خلیفہ بنتا ہے اسے مکمل طور پر اختیار ہوتا ہے، اسے مکمل طور پر معاملات ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر کو، حضرت اسامہ بن زید کو اگر آپ تبدیل کرتے اور نہ بھیجتے، پہلے منکرین زکات سے لڑتے، پھر مرتدین سے لڑتے، پھر منکرین ختم نبوت سے لڑتے، اس کے بعد بھی بھیجتے، تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ آپ خلیفہ تھے اور آپ کو نبوی مکمل اختیارات تھے کہ آپ جب چاہیں آخری حکم کو پہلا کریں، پہلے حکم کا آخری کریں. اس لیے کہ اسامہ بن زید کو بھیجنے پر کوئی قرآن کی آیت تو نہیں تھی، قرآن کی آیت تو نہیں تھی. اور اگر یہ تھا کہ اسامہ بن زید کو بھیجنا حضور کی زبان سے تھا تو پھر اسامہ بن زید بھی گناہگار قرار پائیں گے، اس لیے کہ پھر وہ گئے کیوں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں کیوں شریک ہوئے، انہوں نے کیوں تاخیر کی. تو لہذا پتا چلا یہ کہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور سرکار نے صحابہ کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ خیر لڑنے کے لیے جب جاؤ ایک لشکر روم کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید ہو. تو اسامہ بن زید کی ضرورت مدینے میں تھی، اور اگر اسامہ بن زید کو ابوبکر روک بھی لیتے تب بھی حضرت اسامہ بن زید کو روکنے پر حضرت ابوبکر پر اعتراض نہیں آتا، کیوں؟ آپ خلیفہ تھے، آپ کو اجتہاد کا حق حاصل تھا، آپ کی صوابدید تھی کہ آپ کسی مسئلے کو مؤخر کریں، مقدم کریں، جس کو بعد میں کرنا ہے اس کو پہلے کر دیں، جس کو پہلے کرنا ہے اس کو بعد کر دیں، کیونکہ خلیفہ اگر یہ نہ کر سکے تو کس بات کا خلیفہ. اگر اسے یہ بھی اختیار نہ ہو، سیاسی اختیار نہ ہو، تمدنی اختیار نہ ہو، عسکری اختیار نہ ہو، تو خلافت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اسلامی سیاست میں کس کو کہیں گے آپ؟ یہ تو خلیفے کے لیے یہ تمام چیزوں میں اجازتیں تو ہوتی ہیں نا. لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر کو دیکھیے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے نام کو تبدیل نہیں کیا. لوگوں نے بارہا کہا حضور یہ 20 سال کا لڑکا ہے، یہ جا کر جنگ کیسے کرے گا؟ فرمایا رسول اللہ نے ان کا نام لے لیا، یہی جا کر جنگ کرے گا. اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو آپ روکیے، پہلے مدینے کے دشمنوں کو ختم کیجیے، منکرین زکات کو ختم کیجیے، اور ان لوگوں کو ختم کیجیے، پھر آپ. رومی تو بات کے ہیں نا، وہ تو باہر کے دشمن ہیں، یہ تو اندر جو آستین کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو ختم کیجیے. یہ بات تو بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشق و صداقت میں ایسے باوفا تھے، آپ نے فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں تو تم تو بڑے بہادر تھے، آج تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اسامہ بن زید کو روک لوں اور بعد میں ان کو بھیجوں. میں پھر عرض کر دوں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ بعد میں بھی اگر بھیجتے تب بھی آپ پر اعتراض نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ آپ خلیفہ بن چکے تھے. شیعہ ہم سے پہلے بات کرے خلافت پر، اس لیے کہ جب خلیفہ بن گئے تو پھر یہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو جب خلیفہ علی نے مان لیا تھا اور علی نے پیچھے پڑ لی تھی، تو اسامہ بن زید کے جنگ کے بہانے کو اٹھا کر صرف فتنا پھیلانا ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ جب خلیفہ بن گئے ہیں تو خلافت کے اختیارات میں آپ مختار ہیں، تو پھر خلیفہ بننے کا جواب حضرت مولا علی نے آپ کو خلیفہ مان لیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ حضرت علی نے خلیفہ مان لیا، تو جب خلیفہ مان لیا گیا تو پھر خلیفہ کے اجتہادی فیصلے پر سب عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تو میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بات بتائیے آپ کہ حضرت علی نے پھر خارجیوں کا اعتراض شیعوں کو پھر جواب دینا پڑے گا، جبکہ اہل سنت نہ رافضی کو پسند کرتے ہیں نہ خارجی کو پسند کرتے ہیں. ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی، آخر کیا وجہ ہوئی کہ جنگ جمل کی وجہ کیا بنی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کی وجہ کیا بنی؟ وجہ حضرت عثمان غنی کا قصاص بنا تھا نا. اور خارجی یہ کہتا ہے، خارجی یہ کہتا ہے حضرت علی جب خلیفہ بن گئے، حضرت ابو بکر کے پیچھے تو تم بھاگ رہے ہو، لیکن حضرت علی کی پوزیشن بھی ذرا دیکھو کہ جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے تو ساری قوم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے عثمان غنی کو مارو. کہاں تک نہیں کہا، وہاں اسامہ بن زید کا مسئلہ ہے یا قتل قصاص عثمان کا مسئلہ ہے؟ اب دونوں کو سامنے رکھیے، حضرت ابو بکر کا سامنا اسامہ بن زید کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لشکر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس مسئلے میں تم حضرت ابو بکر صدیق کو قصوروار کہہ رہے ہو، تو راوزی جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو گالی دینے کے لیے معاذ اللہ اسامہ بن زید کے لشکر کو بہانہ بناتا ہے، اور خارجی جو ہے وہ حضرت علی کو گالی دینے کے لیے قصاص عثمان کو بہانہ بناتا ہے، اور اہل سنت دونوں کو غلط کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جو اس بارے میں کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور قصاص عثمان میں علی نے جو کیا تھا وہ بھی ٹھیک کیا تھا. اب لہذا شیعہ جو جواب قصاص عثمان میں حضرت علی کا دفاع کرتے ہوئے دیتا ہے، وہی جواب اسامہ بن زید کے لشکر کے لیے ہماری جانب سے حضرت ابو بکر کی طرف سے سمجھ لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بر وقت میرے زبان دماغ میں اس وقت یہ جواب آیا ہے. اب آپ اس کی تفصیل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، وقت خلیفہ کو شہید کیا گیا، وقت کے بولیے، اب میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ اس تاریخی مناظر کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ مجھے شوق نہیں ہے پسینہ گرانے کا، یہ ایمان و کفر کا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت، اور آپ اہل سنت، اور ایسا نہیں ہوا کہ ہم کھینچ تان کر کہ شاہ صاحب آپ کی طبیعت ایسی آپ ایسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہم اس موضوع پر پہنچ چکے ہیں، حضور کے وصال کے موضوع پر پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم جان چرا کے یہاں سے نکل جائیں تو ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ امت جل رہی ہے، رابضی ان کے عقیدوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، نیٹ پر رابضی شیر بن کر اہل سنت کو مناظروں کا چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم صرف اتنی سی بات کر کے نکل جائیں. تو میں کم سے کم اتنا بڑا ایسا غدار نہیں بننا چاہتا کہ جسے سب پتا ہے کہ اس موضوع پر کیا اعتراض ہوتا ہے. لہذا ہم ان اسلاف کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ اپنی عزتوں کو قربان کرو، لیکن اسلاف کی عزت پر اگر کوئی حرف آ جائے تو یہ گوارا نہ کرو. لہذا اگر ایک بندہ بھی سنے گا ہم اس کو سنائیں گے، اور اگر ایک بندہ بھی نہیں ہوگا لیکن ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور کریں گے. اب مجھے سنیے آپ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، وقت کا خلیفہ شہید ہوا، بتائیے وقت کا خلیفہ شہید ہوا اس کے خون کا بدلہ لینا زیادہ ضروری تھا، یا رومیوں کو قتل کرنے کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجنا زیادہ ضروری تھا؟ میں کہتا ہوں وقت کے خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا زیادہ، بولیے زیادہ. میں خارجیوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو حضرت مولا علی پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک ظاہری صورت میں بتانا چاہ رہا ہوں. شیعہ جس طرح حضرت ابوبکر پر تبرہ کرتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ مولا کائنات پر سب سے بڑا اعتراض خارجیوں کی جانب سے یہ رہا، اور اسی کی وجہ سے جنگ جمل ہوا ہے. یہی بات حضرت عائشہ سے کی گئی کہ علی جو ہے وہ قصاص نہیں لے رہے، اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سمجھانے کے لیے روانہ ہوئی بصرہ کی طرف. یہی جنگ بنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان. حضرت امیر معاویہ اسی بات پر چیختے رہے، علی تم خلیفہ ہو چکے ہو، قصاص کیوں نہیں لیتے؟ اور اگر تم قصاص نہیں لیتے تو پھر خلافت کے مستحق نہیں ہو. یعنی یہ اجتہادی مذاکرات ان بزرگوں میں ہوتا رہا، ہمارے نزدیک دونوں حق پر ہیں، اور اس فیصلے میں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں مولا علی ہی حق پر تھے. مولا علی، بولیے، مولا علی ہی حق پر تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی حیثیت نہیں تھی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت علی کے وہ بھی محبوب ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. لہذا اس مسئلے پر حضرت امیر معاویہ پر یہ کہنا کہ نو ڈیمانڈ معاویہ، یہ بدبختوں شیعوں کے دلالوں کا نظریہ ہے. اہل سنت نے جب بھی مشاجرت صحابہ یا صحابہ کے باہمی اختلاف کو پیش کیا تو صرف تاریخ کے تناظر میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، اور بحث کو ختم کرتے وقت ہم نے یہی کہا یہ ان تھے، یہ اجتہادی ان کی سزا تھی، ہمارے لیے عافیت یہ ہے کہ وہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں. جنگ صفین کے اندر حضرت مولا علی حق پر تھے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے. حضرت امیر معاویہ کی وہ اجتہادی خطا تھی، یہی بات حضرت غوث اعظم نے کی ہے غنۃ الطالبین کے اندر، یہی بات ہمارے تمام اسلاف اور تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ کی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھا جائے. جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ تارل پادری کی ایک تقریر چھایا ہوئی ہے، نیٹ پر موجود ہے، اس نے اپنی بدبخی اور اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت اتنے واضح طور پر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہیٹ کیا ہم ہی لوگوں کو، کیونکہ الحمدللہ ہم حضور تاج الشریعہ کے غلام اس کو جگہ جگہ لتھیڑتے ہیں، اور اس کا اصل جو رابضی چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو وہ یہودیوں کا دلال جو آج کل کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے تقریر کے اندر یہ بات کی ہے کہ مسجدوں میں حضرت امیر معاویہ کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرے، ان کی مدح کرے، وہ خارجی ہے، اس کو جوتے مار کر مسجد سے نکالو. یہ اس کا کلپ نیٹ پر موجود ہے، سمجھے آپ، اس کا کلپ. تو آپ ایسا نہیں کہ کیو ٹی وی پر اس کو ذرا بھوریوں والی ٹوپی سب پہنا ہوا دیکھیں اور اس کو محبت کی بات دیکھیں تو آپ سمجھے کہ نہیں جناب وہ شیخ الاسلام ہو گیا. تو یہ تو سند ہے، تو ہماری ہول سیل میں جونا مارکیٹ میں بکتی ہیں، جڑیا بازار میں بکتی ہیں، جو لے اپنے لیے سند لگا لے، کون کس سے پوچھتا. آج گویا کہ دوراجی میں کوئی اپنے آپ کے لیے کارڈ چھپا دی شیخ الاسلام حاجی عبدالستار، تو اس کو کون روکے گا کہ حاجی عبدالستار شیخ الاسلام؟ وہ کہے گا جی میں نے لکھ دیا، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تو لہٰذا اگر کوئی لکھتا پھرے تو کون روکنے والا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اس لقب کا مستحق ہو ایسے لوگ بڑے کم پائے جاتے ہیں.
ایسے لوگ بولیے بڑے کم پائے جاتے ہیں. تو اب آپ سنیے کہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے جو مشاجرت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قصاص عثمان تھی. حضرت عثمان شہید ہو گئے, لوگ مطالبہ کر رہے ہیں حضرت علی سے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑیے اور ان سے قصاص لیجیے اور حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیجیے. حضرت علی اس وقت اجتہاد کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لوں گا ضرور, لیکن پہلے جو یہ بدامنی ہوئی نا اس کو ختم کروں گا, پہلے جو انتشار ہے نا اس کو ختم کروں گا, اور اس کو ختم کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لوں گا. لیکن آخری وقت ہو گیا, 4 سال سے زیادہ خلافت حضرت علی نے سنبھالی, لیکن آپ قصاص عثمان نہ لے سکے, قصاص عثمان نہ لے سکے, اور اسی فتنے فسادات وہ آپ کی شہادت کا باعث بن گئے. لیکن میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے, حضرت علی نے اپنے اجتہاد سے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی رائے کو مسترد کیا کہ نہیں کیا؟ لوگوں کی رائے تھی کہ پہلے آپ قصاص لیجئے. علی نے فرمایا کہ میں پھر خلیفہ کیسا رہا؟ تمہاری دبدبیا اگر میں سنتا رہوں, تمہارے کہنے پر میں چلوں تو خلیفہ ہے کون پھر؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کی صحبت میں دن گزارے, میرے سے زیادہ تدبیریں کون جانتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے, تم بات بالکل ٹھیک کرتے ہو کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص لینا ہے, لیکن یہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, اس لیے کہ خلیفہ میں بناؤں تم نہیں. تو خلیفے کو اجتہادی اختیار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, حضرت علی نے فتنے کو ختم کرنے کو مقدم کیا قصاص پر, یہ آپ کا اجتہاد تھا کہ نہیں تھا؟ یہی پوزیشن خلیفے کی ہوتی ہے, اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی. حضرت ابوبکر نے ایسا کیا ہی نہیں. اگر حضرت ابوبکر اسامہ بن زید کو روک لیتے, اسامہ بن زید کو بولیے روک لیتے, اور ان کو کہتے اسامہ رومیوں سے لڑنا تو بہت بعد کی بات ہے, وہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے ہی جو مدینے میں لوگ کافر ہو رہے ہیں, زکات نہیں دے رہے ہیں, اسامہ میں خلیفہ ہوں, مجھے اجتہاد کا حق حاصل ہے, اور میں لوگ بھی میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ اس بات میں لوگ بھی موجود ہیں کہ تم ابھی ایسا کرو کہ جرف سے خیمے اکھاڑو, واپس مدینے آؤ اور مدینے میں آ کر میرے شانہ بشانہ لڑو, اور لڑ کر پہلے ان کو ختم کرو. تو اسامہ بن زید کو اگر آپ مدینے دوبارہ بلا لیتے اور روم کی مہم کو آپ مؤخر کر بھی دیتے تو یہ ایسے ہی ہوتا جس طرح کے قصاص عثمان کو مؤخر کیا تھا حضرت علی نے. لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر نے اس کو مؤخر نہیں کیا بلکہ اسی صورت میں رکھا. اس سے ایک اور فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت حضرت مولا علی کے فیصلے کے مقابلے میں اس سے زیادہ افضل تھا. یہ ترتیب ایک اور سامنے آتی ہے, سمجھ رہے میری بات؟ اگر آپ کر لیتے تو, یعنی پھر سنیے جملہ, اسامہ بن زید کو روک لیتے تب بھی جائز تھا. اگر شیعہ کہتے کیوں روکا تو ہم جواب دیتے ہیں اس طرح جس طرح کے قصاص عثمان کو علی نے مؤخر کیا. علی تو قصاص عثمان کو مؤخر کر گئے لیکن ابو بکر نے جیش اسامہ کو مؤخر نہیں کیا. جیش اسامہ کو مؤخر, او ظالمو بدبختو, تم حضرت ابو بکر کی بے داغ سیرت پر داغ لگاتے ہو تو حضرت علی کا اعتراض, حضرت علی پر تو پھر خارجیوں کا اعتراض بالکل ٹھیک ہو گیا. اور خارجی ایک بات اور کہتے ہیں جس کا جواب شیعہ نے دینا ہے, حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا رشتہ چولی دامن کے ساتھ ہے, جو حضرت ابوبکر کے خلاف جاتا ہے دراصل وہ حضرت علی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, اور جو حضرت علی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے وہ حضرت ابوبکر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ دو بزرگ شخصیت, ایک سے خلافت شروع ہو رہی ہے دوسرے پر ختم ہو رہی ہے. حضرت امام حسن بھی ہیں خلفاء راشدین میں, لیکن آپ کا خلافت میں انتقال نہیں ہوا, خلافت میں آپ کا انتقال نہیں ہوا, اس لیے خلیفہ 4 کہا جاتا ہے. خلیفہ راشد آپ بھی ہیں لیکن جن خلفاء نے شہادت پائی خلافت کے اندر وہ 4 ہیں. یوں تو جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہیت ہوگی, تو حضور کا وصال 10 ہجری میں ہوا, 30 سال مزید ملائیے کتنے ہو گئے, 30 اور 10 40, این 40 ہجری شروع ہوئی ہے, امام حسن نے استعفیٰ دے دیا. امام حسن نے این 40, کیا دیکھیے حضور کی بشارت کے نظائر جو تاریخ میں موجود ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی, کتنی؟ 30 سال خلافت. اس کے بعد بادشاہی ہوگی, اچھاڑ پچھاڑ ہوگا. اور آپ کہیں گے جی یہ بھی آج سن لیجیے آپ کہ خلافت میں اور بادشاہی میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ بھی آپ سمجھے. خلافت وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن و سنت کے مزاج پر چلتی ہے اور مشاورت پر چلتی ہے, اور بادشاہ مطلق العنان ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے جیسے سعودیہ کر رہا ہے.
تو اسلام میں بادشاہیت کا کوئی نظام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام میں بادشاہیت بولیے نہیں ہے، خلافت ہے، اور اگر خلافت بھی ہے تو چوڑے چماروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ائمت من القریش، خلیفہ امت میں جو بھی بنے گا وہ قریشی بنے گا. تو لہٰذا جس طرح ہندوستان کے اندر چوڑے چماروں کو کھڑا کر دیا گیا، خلافت کی تحریک چل پڑی کہ جی فلاں چوڑا چمار جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، اس وقت امام احمد رضا نے فرمایا کہ خلیفے کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں، خلیفے کے لیے داڑھی ضروری نہیں کہ کسی داڑھی والے پگڑی والے نمازی کو تم لے آؤ کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے طاقتور ہے یہ خلیفہ بنے گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ اس بات کو کہہ گئے کہ خلافت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ میرے قبیلے سے ہوگا. الائمت من القریش، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی بن نبر اللہ عمر قدہ کا رسالہ موجود ہے، دبام العیش ائمت من القریش او کما قال، اس طرح آپ کا رسالہ موجود ہے، اور اس میں آپ نے متواتر ذکر کیا. اور عین آج بھی جب خلافت کی تحریک ختم ہوئی، یہ تو انشاءاللہ اعلان کا یوم آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، خلافت کی تحریک ختم ہوئی تو جو لوگ خلافت کو چلا رہے تھے محمد علی جوہر وغیرہ یا قائد کے پھر بھی اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے نجدیوں کے خلاف لکھا ہے کیونکہ اس دور میں نجدیوں نے گنبد گرائے تھے، تو محمد علی جوہر کے مقالے ملتے ہیں اردو بازار میں، محمد علی جوہر نے خود خط لکھا نجدیوں کے، تمہیں شرم نہیں آتی یا ہندوستان کے اندر ہندو ہمیں مار رہا ہے تم صحابہ کے گنبد گرا رہے ہو؟ تو یہ محمد علی جوہر وغیرہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ واقعی میں، یعنی ان سے رائے ظاہر ہوئی کہ امام احمد رضا کی مخالفت درست تھی، اگر اس وقت خلافت کی تحریک چل پڑتی تو آج نہ پاکستان بنتا اور نہ ہی مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر کوئی نجات ملتی. تو یہ دور رس نتائج ہیں جو حضور کے ایک اشارے کے اندر موجود تھے کہ فرما الائمت من القریش. اب میرے دوستو اختتامی جملہ یہاں پر آپ یہ سنتے چلیے، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہیت میں انانیت ہے. تو حضور نے فرمایا 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد بادشاہیت. 30 سال جب آپ 10 میں جوڑیں گے تو 40 بن جائیں گے. عین 40 ہجری جیسی مکمل ہوئی 6 مہینہ، یعنی 4 سال اور 4 سال 8 مہینہ، 4 سال یعنی 40 سال میں 6 مہینہ کم ہونے میں حضرت علی شہید ہو گئے. آخری 6 مہینے خلافت امام حسن نے کی، اور جیسی 40 ہجری پوری ہوئی آپ نے استعفیٰ دے دیا، حضرت امیر معاویہ کی خلافت آپ نے تفویض کر دی. ٹھیک ہے، یہاں پر شیعہ کا ایک اور رد ہو جاتا ہے. شیعہ کہتا ہے امام کو معصوم ہونا ضروری ہے، بغیر معصوم کے امام نہیں بنتا. تو میں نے کہا پاگل کے بچوں، امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی تھی تو حضرت امیر معاویہ معصوم تو نہیں تھے، اور تمہارا یہ قاعدہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ معصوم بنے گا، تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کے بتا دیا کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، قریشی ہونا ضروری ہے. تمہارا خمینی زیادہ سمجھدار تھا دین کا، یہ امام حسن مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں یہ ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے. ہم نے کہا کیوں، جب ان کو بالکل ہر طریقے سے ہم بند کر دیتے نا تو پھر یہ ایک آخری بات کرتے، وہ معصوم نہیں تھے، کیونکہ خلیفہ جو ہوگا وہ معصوم ہوگا، معصوم ہوگا خلیفہ، معصوم ہوگا، اور معصوم ہو جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا اگر یہی شرط ہے، کہتے اہل سنت کافر ہیں اس لیے کہ وہ غیر معصوم کو خلیفہ بناتے ہیں، تو میں نے کہا امام حسن کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تو اپنی کرسی اٹھا کر دے دی نا حضرت امیر معاویہ کو، دی کہ نہیں دی؟ نانا کا مسلح دیا نا، نانا کی ذمہ داری دی نا، علی کا بیٹا بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کا نواسا جسے رسول اللہ گود میں بٹھائیں اپنی زبان چسائیں، او شیعوں تم اتنی تعریفیں کرتے ہو تو یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسن جو حضرت علی کے بیٹے، امام سیدہ فاطمہ کے بیٹے، رسول اللہ کی گود میں کھیلے، وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو، چاہے تم ڈرامہ یا انڈین فلم کی طرح تم تاریخیں بناؤ، ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا پھر انہوں نے خلافت لے لی. میں نے کہا کچھ بھی ہوا خلافت دے تو دی نا، چلو یہ تو بس چھوڑو جو تم جھوٹ بناتے ہو، نہیں ایسی چھین لی، یوں کیا یوں کیا، اپنی طرح ڈرامے بناتے ہیں. میں نے کہا یہ تو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے نا کہ امام حسن نے خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، تمہارے کا کہتے ہیں ہاں. ہم نے کہا یہی بات ہے. اب حضرت امیر معاویہ اہل تھے یا نہ تھے یہ الگ بات ہے، ہماری حجت امام حسن سے ہے. حسن جس کو دے گا، کیونکہ ہم سیدوں کے ساتھ ہیں، امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے. یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا، حضرت امیر معاویہ کا ادب کرتے ہم اس لیے ہیں کہ امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کو بولیے. تو شیعوں اہل بیت کے تم عاشق نہیں، اہل سنت عاشق ہیں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضرت امیر معاویہ کے خلافت حضرت ابوبکر نے دی تھی، حضرت عمر نے دی تھی، بنو امیہ نے، کسی اور قبیلے نے دی تھی، شہزاد رسول نے دی. اگر تم اہل بیت کے غلام بن، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ان کے لیے گردن کٹا سکتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے کیوں؟
اور تمہارے دلال طاہر القادری یہ تین چار جو یہ گیلانی میلانی یہ رابضی شیعہ یہ کیوں بھوک دیں؟ حضرت امام حسن نے خلافت دے دی، حجت نہیں کی، سارے معاملات ان کے تفویض کر دیے، اور یہ جتنے جو حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں نا، یہ طاہر القادری قسم کے جتنے لوگ، وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے دلال ہیں جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ کہتا نہیں، حضرت امیر معاویہ نے اتنا مجبور کر دیا تھا، اتنا مجبور کر دیا تھا. اور میں نے کہا شرم کرو، یہ مناج القرآن نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے. یہ مناج القرآن کی سربراہی نہیں کہ طاہر القادری کینیڈا میں مردار ہو گیا تو اب بنے گا کون. تو میں نے کہا یہ جاؤ حشمت پر نہیں، یہ رسول اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے اور امام حسن موجود ہے. کیا امام حسن اتنے مجبور ہو گئے؟ کیا امام حسن سے کوئی ان کے نانا کا دین بدل رہا ہو؟ تو چھوٹا بھائی تو دین بدلنے نہ دے، گردن کٹوا دے. چھوٹا بھائی دین بدلنا نہ دے اور گردن کٹوا دے، اور بڑا بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرا ہو، اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں امام حسین سے بڑا رتبہ امام حسن کا ہے. امام حسن صرف عمر میں بڑے نہیں، وہ مرتبے میں بھی بڑے ہیں، وہ روحانیت میں بھی بڑے ہیں. حضرت امام حسین انہیں اپنا امام کہتے ہیں، حضرت امام حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. امام حسین جس طرح عمر میں امام حسن سے چھوٹے ہیں، اس طرح رتبے میں چھوٹے، فضیلت میں چھوٹے، کمال میں چھوٹے، روحانیت میں چھوٹے، ہر مرتبے میں چھوٹے ہیں، اور ہر فضیلت کے مرتبے میں امام حسن امام حسین سے بڑے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت علی ان سے بڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. تو بتاؤ اہل بیت کے عاشق ہم ہوئے ہیں یا شیعہ ہوئے؟ ہم ہوئے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کو ہم کیا جانیں، وہ صحابی رسول ضرور ہیں، لیکن ان کے عقیدت و احترام ہمارے دل کے اندر جو چار چاند لگ جاتے، ایک تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کا مرتبہ ہے، لیکن ان کی محبت میں جو ہم بچھے بچھے جاتے، اس لیے کہ حضرت امام حسن نے اتنی بڑی راز کی شے، اتنی بڑی امانت، جو نانا کی امانت تھی، جو ماں نے گھٹتی دیتے وقت حسن کو سکھائی تھی، جو باپ نے کاندھے پر بٹھا کر ام حسن کو بتایا تھا، حسن میں تیری تربیت اس لیے کرتا ہوں کہ جان دے دینا، نانا کے دین کے رخسار پر گرد نہ آنے دینا. تو بھائی چھوٹا اسی پیغام کو لے کر کربلا گیا، اور کربلا میں جا کر امام حسین نے گردن کٹوا دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. اگر حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ یزید جیسا ہوتا، حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ یزید جیسا ہوتا، تو حضرت امام حسن بھی اس طرح لڑتے حضرت امیر معاویہ سے جس طرح کے امام حسین لڑتے. صرف لڑتے نہیں بلکہ جان بھی دیتے، نہ کہ خلافت دیتے، لیکن امام حسن نے خلافت دے دی، یہ سب سے بڑی مدہ ہے. تو منہاج القرآن کے شیطانوں سے ہم یہ کہتے ہیں، اس سے بڑی مدہ حضرت امیر معاویہ کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے بلینک کاغذ، سادہ کاغذ اٹھا کر حضرت امام حسن کے سامنے رکھا، فرمایا جو چاہے لکھ دیں. حضرت امام حسن نے قلم اٹھایا، فرمایا اتنے باغات چاہیے، اتنی کھیت چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے، اتنے درہم چاہیے، اتنے دنانیر چاہیے، نیچے اپنا دستخط کیا اور امام حضرت امیر معاویہ کے سامنے رکھا، فرمایا یہ چیزیں دے دو. فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے وہ سارے مطالبات پورے کیے، آپ نے خلافت پر دستخط کر کے خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر، صرف خلافت نہیں دی، مراعات بھی قبول کی. غداروں سے مراعات لی جاتی ہے؟ بولے نا، غداروں سے مراعات لی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں، وہ اگر کسی کا ہدیہ قبول کر لیں، بولیے سبحان اللہ، بہت متقی اور پرہیزگار بزرگ ہوں، وہ کسی کے گھر کی دعوت قبول کر لیں، تو اس گھر والے کے لیے کتنا بڑا شرف ہوگا. اب اس گھر والوں کے لیے لوگ یہ کہتے ہوں گے، یار یہ وہ ہے جس کے گھر حضور مفتی اعظم ہند آئے تھے، یار یہ وہ ہیں کہ گھر حضور تاج شریعہ آئے تھے، یہ وہ ہیں ان کے گھر قاری صاحب تشریف آئے. اب جو متقی پرہیزگار شخص جس کے گھر گیا، اس گھر والوں کی خود نیکی ظاہر ہوگی. جس کا ہدیہ قبول کیا، کہا یار یہ وہ شخص ہے کہ جن سے فلاں بزرگ ہدیہ قبول کرتے تھے، اس کی شخصیت کو چار چاند لگ گئے. حضرت امیر معاویہ جھولی بھر بھر کر اور اونٹ بھر بھر کر ہدیہ امام حسن کو دیتے، بولیے سبحان، اور امام حسن اس کو قبول کر لیتے. تو اس سے حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہوئی. تو یہ شیطان کینیڈا میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے کہ مسجد میں حضرت امیر معاویہ کی مداح کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی فضیلت یہ ہے کہ تو ہندوؤں یہودیوں کے ٹکڑوں کو قبول کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال امام حسن جیسے امام المتقا کو دیا، اور امام حسن نے ان کے مال کو قبول کر کے ان کی فضیلت میں چار چاند لگا دیے، چار چاند لگا دیے. اب کوئی خلا رہ جاتا ہے؟ آپ عقل رکھتے ہیں نا. اب میں منہاجیوں کو کہتا ہوں، تم میں اگر مرد کسی ماں نے جنا ہے تو مظفر شاہ اپنی بات کر گیا ہے،
اب اپنا کوئی بھی تم لگاؤ انشاءاللہ ارجنٹ دیکھنا، اس سے زیادہ منہ توڑ جواب تمہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اپنے باپ کے دفاع میں نہیں لڑ رہے ہیں، ہم صحابہ کے دفاع میں لڑ رہے ہیں، اور منہاجیوں مارے تم جاؤ گے اس لیے کہ تم اپنے ملہ کی محبت میں لڑ رہے ہو، ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو اللہ کے رسول کی اور ان کے صحابہ کی ہے، ہم اپنی عزت کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم تو حضرت امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں، حضرت امام حسن کا دفاع کر رہے ہیں، اب منہاجیوں آؤ دوبارہ نیٹ پر، شکایتیں نہ کرو سیٹوں کو کہ مظفر جا یہ کہتا یہ کہتا، تم میں اگر مانے جنا ہے کوئی مرد تو آؤ، ایک ہی چھٹکارے کا راستہ ہے کہ آؤ اس راستے پر جس پر غوث اعظم تھے، جھوٹوں اپنے آپ کو قادری لکھتے ہو اور کام شیعوں والا کر دے ہو، اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید کہتے ہو، حضرت پیر طاہر علاؤالدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید کہتے ہو، اور بنتے ہو شیطانوں کے غلام، اور ہو آقاؤں کا نام لیتے ہو، الحمدللہ پیر طاہر علاؤالدین گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی اولاد ہم ہیں، ان کا نظریہ ہمیں ملا، قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں ہو جاتا، کئی دیوبندیوں نے قادری لکھ کر تفسیر قادری فلاں فلاں تفسیریں لکھی ہیں، تو تھانوی چشتی لکھتا تھا، چشتیوں سے نام لکھنے سے کوئی نہیں ہوتا جب تک مزاج منتقل نہ ہو، الحمدللہ ہم 100 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بے حد دفعہ بے حساب دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم میں وہ مزاج بزرگوں کا اترا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے باپ کے ذکر پر سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کے صحابہ کے ذکر پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بات مطمئن ہو گیا؟ مجھے بچے اکثر کہتے تھے کہ جناب اس کلپ کا جواب ہو جواب ہو جواب ہو، میں نے کہا وہ تو حضرت غازی ممتاز قادری کے کیس میں ایسی ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اب اس کو سپورٹ اور پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ چند باتیں میں نے کی، اور حضرت امیر معاویہ ہر صورت میں مداح کے مستحق ہیں، حضرت امیر معاویہ ہر صورت میں، ایک اور شیطان ہے جو کچھ دن پہلے یہاں پر آنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے کچھ دلال ہمیں میسج کرنے لگے ہم کراچی میں اس کا بہت بڑا جلسہ کریں گے، میں نے ان کو کہا جی جلسہ کرنا لیکن کھلے کچہری میں پہلے ہم مناظرہ کریں گے، کیونکہ اگر اہل سنت کے نام پر جلسہ کرو گے تو امام احمد رضا کے در کے سگ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اس کراچی میں پہلے کھلے کچہری کے اندر تجھ سے مناظرہ ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ جو سنیوں کا لبادہ اوڑ کر اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ دراصل غوث پاک کا بیٹا نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اس لیے کہ غوث پاک کا بیٹا کبھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اور سن لو ان تفضیلیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، سنو پوری دنیا سن رہی ہے، یہ ہم تمہیں بتا دیں تمہارے خلاف سارے ثبوت ہم جمع کر چکے ہیں، تم نے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواسیں کی، حضرت عمر کو گالیاں دی، اور حضرت امام غزالی کو گالیاں دی، حضرت امام بخاری کو جو تم نے گالیاں دی، اور یہ شیعوں کے دلال ہیں، یہ صرف سنی اور جاگو، ہمارا سنی سید کا نام دیکھے گا گیلانی دیکھے گا مرید بننے کے چکر میں ہو جائے، وہ یوسف رضا گیلانی آ کے لوگ کہنے کہ آپ ہمارے ختم قادریہ میں آئیے، ارے وہ تو شیطان آدھا شیعہ ہے، تو گیلانی لکھنے سے ہم اس کو سنی سمجھ لیں، سمجھ رہے ہیں آپ، تو گیلانی سید لکھنا نہیں ہے، اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں تقریروں سے نہیں اس کے عمل سے اس کا عقیدہ ظاہر ہوگا، سمجھ رہے میری بات آپ، عقیدوں سے ظاہر ہوگا، لہذا سنیوں صرف سید لکھا ہوا دیکھ کر یہ تو فتنے کی دور ہے، ہر وہ سید اس کی جوتی ہمارے سروں پر ہے جو غوث پاک کے عقیدے پر ہو، جو خواجہ صاحب کے عقیدے پر ہو، کیونکہ جو غوث پاک کے عقیدے پر ہوگا وہ رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کرنے والا ہوگا، اور اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا، جو رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ ہو گیا تو وہ حرمت جو تھی نسب کی ختم ہو گئی، تو اب ہمیں عزت و تکریم جو کرنی ہے وہ رسول اللہ کی کرنی ہے، یہ جس نے حضور نے پسند کیا اس کی کرنی ہے، ہاں لیکن اگر کوئی سید و سادات ہیں اور وہ صحابہ کے ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بدعقیدوں سے نفرت اور حضور کے عاشقوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو روئے زمین کے لوگ اس کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سید اگر غیر عالم ہو تب بھی افضل ہے، اگر عالم ہو جائے تو اس کی ابقریت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے علماء نے نسبی طور پر تمام تھا ہے، لیکن کب؟ جب عقیدہ درست ہو، بولیے جب عقیدہ درست ہو، آئیے اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں اور آخر میں حضرت اسامہ بن زید کے چند فضائل پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تاکہ یہ اعتراض کا جواب یہاں بن گیا، اب آنے والا جو درس ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ حضرت اسامہ بن زید کے بعد حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے واقعے پر اور جنازے میں شرکت اور جنازے کی کیفیت کے حوالے سے ہوگا، ایک بات اس سے پہلے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بڑی قیمتی ہے، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو، میں نے اس کا جواب گزشتہ درس میں بھی دیا ہے، حضرت ابو بکر کو کبھی حضور نے اپنا جانشین بنا کر کہیں پر بھیجا نہیں، یہ بھی ایک اعتراض شیعہ بہت زور سے کرتا ہے جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، سرکار نے درجنوں جگہ پر بھیجا ہے، پہلے حج کی قیادت آپ نے ہی فرمائی ہے، مصلی آپ ہی کو ملا ہے، خلافت کا مصلی آپ کو ہی ملا ہے، ٹھیک ہے،
امیر حج آپ کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، غزوہ احد سے پہلے دیگر سرایا کے اندر آپ کو باقاعدہ امیر بنا کر بھیجا گیا ہے. خیر اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، یہاں الزامی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقول تمہارے حضرت ابو بکر کو اپنا کہیں کسی مہم میں امیر بنا کر نہیں بھیجا تو یہ آپ کی فضیلت کے خلاف ہے اور آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے، نائب نہیں ہو سکتے. تو جواب سنیے، پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے. کیا یہ سرکار نے ایک نہیں درجنوں جگہ پر اپنا امیر بنا کر بھیجا ہے؟ اس کی تفصیل میں پیش کر چکا ہوں، وقت نہیں ورنہ میں ترتیب سے ذکر کرتا. لیکن میں شیعوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ حضرت علی 4 سال سے زیادہ خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ کتنی جنگیں، کتنے لوگوں سے حضرت علی نے مقابلہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، خارجیوں سے مقابلہ کیا، درجنوں سے مقابلہ کیا. مجھے شیعہ ایک واقعہ بتا دیں کہ امام حسن یا امام حسین کو حضرت علی نے کسی مہم پر اپنا جانشین بنا کے بھیجا ہو. اردو سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ اتنی قیمتی بات پر سبحان اللہ گئی ہے کہ کہیں ایک جگہ پر حضرت امام حسن کو یا امام حسین کو جانشین بنا کر بھیجا ہو کہ جاؤ اور تم میری جانب سے فیصلہ کر دو. نہیں بھیجا تو پتا چلا کہ پھر امام حسن بھی خلیفہ نہیں بن سکتے، امام حسین بھی امین نہیں ہو سکتے. تو پتا چلا جس مسئلے پر تم نے مکھی پر مکھی ماری تھی وہ اصول ہی غلط تھا، وہ اصول ہی بولیے غلط تھا. اور یہ باتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں پیش نہیں کی جا سکتی، یہ مرتے ہیں. کیونکہ حضرت علی جب حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن گئے تو ان کی دال نہیں گری. اب یہ ادھر ادھر سے نقطہ چینی کرتے ہیں، اور یہ نقطہ چینی ہو ہی نہیں سکتی جب آپ خلیفہ بن گئے. چاہیے تب ہے کہ تم ہم سے ان نقطہ چینی پر بات نہ کرو، نفس خلافت پر بات کرو، نفس خلافت پر بات کرو. جب خلیفہ آپ متعین ہو گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. ایک بات اور یہ بھی کہہ دیا حضرت ابو بکر نے مخالفتیں کی ہیں رسول اللہ کی. ہم نے کہا حضرت ابو بکر کا کیا قصور؟ پہلی بات تو یہ بات جھوٹ ہے، کوئی مخالفت نہیں. اور تم بزرگوں کی طرف ایسی جھوٹی باتیں نسبت کرنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر تو بے قصور شخصیت ہیں، سادہ شخصیت ہیں، تم ان پر الزام لگاتے ہو. ان بدبختوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. میرے پاس اصول کافی موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 میں باب الحسد کے اندر بیان موجود ہے. یعقوب کولینی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت، وہ لکھتا ہے کہ حسد، تکبر اور بغض یہ تینوں علامات کفر ہیں. اس نے باب باندھا ہے حسد، بولیے، حسد، تکبر اور کفر، یہ تینوں علامات کفر ہیں، یہ کفر کی علامات ہیں. جس طرح ہماری اہل سنت کی بخاری ہے نا، اسے شیعوں کے اصول کافی ہے، اس کی جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے، یعقوب کولینی نے لکھی ہے. اور یہ حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اصل کتاب بھی موجود ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حسد، تکبر اور بغض یہ تین چیزیں جو ہیں یہ کفر کی علامات ہیں، اور ایک کفر جو تھا وہ حضرت آدم میں تھا. معاذ اللہ، ایک کفر جو تھا وہ حضرت آدم میں تھا اور وہ تھا حسد. کیا تھا؟ بولیں کیا تھا؟ اور حضرت آدم میں معاذ اللہ وہ ایک کفر موجود تھا اور وہ حسد. ہم پوچھتے ہیں حسد کس سے کیا حضرت آدم نے؟ کہا حضرت علی کی خلافت سے کیا. تو کہاں حضرت علی کی خلافت، کہاں حضرت آدم کی ولادت؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جو خلافت کا مسئلہ اٹھا کر حضرت آدم کو نہ چھوڑے اور ان کے خلاف بکواس کرے، تو حضرت ابو بکر تو ایک سادہ شخصیت ہے. بولے سبحان اللہ. تو آپ سمجھ گئے ان کا مزاج، ان کا مزاج سمجھ گئے. دراصل یہ باولے کتے سے زیادہ پاگل ہیں. اور ایک جو مریض ہو جاتا ہے نا، جس کا خون خشک ہو جائے اور اس کو سفروی مرض ہو جائے، دماغ اس کی کھوپڑی خشک ہو جائے، تو اس کے وہ کہے گا جی شہد مجھے دو، شہد دو تو اور زور سے گالی دے گا آپ کو کہ میں نے یہ نہیں مانگا تھا، یہ پیالہ اس کا ٹیڑھا ہے، دوسرے پیالے میں ڈال کے لاؤ. تو پیالہ اگر صحیح لائیں گے تو پھر ایک گالی دے گا آپ کو، یہ پیالہ اس سے بڑا، اس سے چھوٹا لاؤ. آپ اس کو زندگی بھر مطمئن نہیں کر سکتے. اس کی زبان بند کرنے کے لیے اس کو ذرا ڈنڈے لگائیں آپ، تو شاید ڈر کر وہ اپنا منہ بند کریں، ورنہ کبھی منہ بند، کیونکہ وہ باولا ہو گیا اور باولے کا منہ، باولا کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کا دماغ ٹھیک کیا جائے. اس کا دماغ اگر دوائی ٹھیک نہ کریں تو اس کا منہ سیدھے یا اس کو زنجیروں میں ڈال کے پاگل خانے میں بھیجیں. یہ حاشیوں کا ہے. اللہ ان کے بدعقیدگی اور ان کے مجنوں اور فرسودہ نظریے سے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری ملت کو محفوظ فرمائے. مجھے شوق نہیں تھا لیکن یہ تاریخ میں ابھارتے ہیں اعتراض. کل کو آپ باہر جا کر یہ نہیں کہے کہ صاحب، شاہ صاحب کے سامنے ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھے رہے، وہ ایویں مارتے رہے اور ہمیں کوئی مطمئن ہی نہیں کیا. تو ہم قبر میں جائیں گے، سب جائیں گے، لیکن ہم قبر میں اپنے سینے پر بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں.
ہم قبر میں جائیں تو اپنے امام کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور آپ کا جو درس تھا وہ جو تھوڑی سی زندگی ملی تھی ہم نے کوشش کی ہے پہنچایا، ہاں اس میں جو کوتاہیاں کی ہیں اس کی شفاعت کی باب دعا فرما دی. آخر میں اسامہ بن زید کا ترجمہ سن لیجئے، دو چار لفظ، بڑی محبوب شخصیت ہیں. 20 سال یا 19 سال کی عمر میں آپ اس جنگ میں گئے تھے 700 صحابہ کے ساتھ، تعلق آپ کا بنو قزاعہ. اسامہ بن زید کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، حالات زندگی چند نکات اور 10 نکات آپ کو بتا رہا ہوں. تعلق آپ کا بنو قزاعہ کی شاخ بنو کلب سے تھا، اور کنیت آپ کی محمد اور ابو زید تھی، باپ کا نام زید بن حارثہ اور ماں کا نام آل برکہ، اور ان کی کنیت ام ایمن تھی. جانتے ہیں ام ایمن کو آپ؟ ام ایمن کو نہیں جانتے آپ؟ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی ہیں، حضور کو پالا ہے انہوں نے. مدارج کے اندر حضرت شاہ عبد الحق نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بول و براز پیالوں میں کیا جاتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت اٹھے اور سرکار نے بول مبارک فرمایا پیالے میں اور اسے شریر کے قابل. ام ایمن اٹھی اور انہوں نے حضور کا بول مبارک پی لیا جس کو پیشاب کہا جاتا ہے. امت نے، فقہا نے یہ لکھا، اس پر بھی ایک مستقل موضوع ہے، اور یہ نظریہ ہے جمیع سیرت نگاروں کا، محدثین کا، علماء کا، اس روایت کی توثیق کا، اور یہ حضور کی افضلیہ بشر کا اور نورانیت کا ثبوت ہے. پیشاب ہوتا بھی ناپاک ہے اور طبیعت اس سے تنفر کرتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، کیونکہ جس طرح، کیونکہ پسینہ جو ہوتا ہے نا، پسینہ وہ فضلے کی نظیر ہوتی ہے، یہ سائنس بھی بات کو قبول کرتی ہے. جس کو قبض شدید ہو جائے نا اس کو پسینہ نہیں آتا، یا جناب جو ہے کہ اگر اس کی طبیعت کچھ بحال، اگر پسینہ تیزی سے آنا شروع ہو جائے تو اس کو شدت قبض میں کمی آ جاتی ہے، تو ہاضمے کا اظہار پسینے کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو پسینہ ہمارا بدبودار کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا فضلہ بدبودار ہوتا ہے، اس لیے اس کا پسینہ بھی بدبودار ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اگر دلہن کو لگائیں تو دلہن تو دلہن پوری بارات معطر ہو جاتی ہے. سرکار کا پسینہ مبارک جو ہے وہ جسم پر لگ جائے تو خوشبو نہیں جاتی. سرکار کے صحابی الخصائص موجود ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں. سرکار کے وصال پاک کی بات ہے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، جب وہ گھر میں آ کر لکڑیاں پھینک دیتے تھے تو پسینہ جب ان پر آتا تو جیسے قطرے گرتے تو مشک کی خوشبو آتی. 4 بیویاں سوکنے تھیں، ایک ایک دن بڑی عظیم خوشبو لگاتی. اہل عرب اور خواتین وہاں کی جو ہے، مرد جو ہے وہ خوشبو کے زیادہ شوقین ہیں، خوشبو کا مزاج ہے ان کا، سینہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے. خوشبو کا مزاج بھی انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ایک الگ بحث ہے، تو اہل عرب اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خوشبو کے اعتبار. تو ہر بیوی ایک دن الگ خوشبو لگاتی، ایک دن الگ خوشبو لگاتی، ایک دن الگ خوشبو لگاتی، لیکن 4 بیویوں نے قیمتی خوشبو لگائی لیکن اس پسینے پر غالب نہ آ سکے. ایک دن چاروں نے ان صحابی کو پکڑ لیا اور کہا بتاؤ تم خوشبو لگاتے کون سے؟ انہوں نے کہا خوشبختو تم دیکھتی ہو کہ میرے پاس خوشبو لگانے کا ٹائم کہاں ہے، میں تو جاتا ہوں جنگل سے، جب آتا ہوں تو شام کو تمہارے ہی میرا سامنا ہوتا ہے، اور یہ لکڑی پھینک کر یہاں پر، یہ میرا تہبند ہے، یہ میرا قمیض ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی بتاؤ تمہارے پسینے میں خوشبو کیسی؟ تو فرما کر خوشبو آئے تو کپڑے میں آئے، پسینے میں کیسی؟ کہا راز بتاؤ. تو کہا اگر تم میرے لیے سختی کرتی ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوا اور میری پشت اور سینے پر دانے آ گئے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا کہ حضور میرے جسم میں دانے تکلیف ہیں، تو کہتے ہیں حضور نے میرے جسم پر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا اس کو جسم پر مل، تو کہتے ہیں میں نے ملنا شروع کیا. فرمایا حضور کا لعاب یعنی تھوک مبارک جو حضور نے میرے سینے پر ڈال دیا تھا، اور میں تو برکت کے لیے کہوں گا سرکار نے تھوک دیا تھا ان کے جسم ہوا، تو وہ تھوک مبارک اور لعاب جیسے سینے پر لگا تو کہتے ہیں میں نے ملنا شروع کیا، جہاں لعاب لگتا تھا دانے مٹتے چلے جاتے. کا دانے تو اس وقت ختم ہو گئے، خوشبو آج تک موجود ہے. تو یہ تھوک لعاب یہ ساری چیزیں اس کی نظیر ہیں، ٹھیک ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نور کا پیکر بنایا. میری ماں حضرت عائشہ خود کہتی ہیں خصائص میں کہ ایک دفعہ میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو بول و براز فرماتے ہیں تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے. کہتی میں قریب گئی تو سرکار جہاں بول و براز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو درخت ایک جگہ سے اکھڑا، دوسرا دوسری جگہ سے اکھڑا، اور دونوں آ کر مل گئے اور انہوں نے سپر کیا، پردہ کیا. کہتے ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے باہر تشریف لائے تو کہتے ہیں میں تیزی میں گئی تو وہاں کچھ نہیں تھا، مشک کی خوشبو آ رہی تھی. ایسا بشر کسی نے دیکھا ہے؟
اللہ کی سرتاب قدم. میرے امام نے کہا نا اللہ کی سرتاب قدم بلا تشبیہ استغفر اللہ. اللہ سر سے مراد سر اور قدم سے مراد قدم. ہمارے گندے ہاتھ ہم اشارہ ہی نہیں کر سکتے. میرے امام نے ترجمہ کتنا پیارا کیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ کی مل کر کہیے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. تو ایسا انسان کوئی دکھا سکتا ہے؟ کہتے بشریت کے انکار. فرمایا نہیں بشریت کے انکار نہیں انسان ہے لیکن اس جیسا کوئی انسان ہی نہیں. انسان ہونے کا انکار نہیں کیا میرے امام نے کتنے خوبصورت انداز میں. وہ بہر شریعت کی مشکل عبارت عقیدہ نبوت کی مشکل بحث کو ایک شعر میں نپٹا دیا میرے امام نے اور نا بھی بن گئی اور عقیدہ بھی آ گیا کہ اللہ کی سرتاب قدم. اللہ کی بولیے ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو رشد اللہ کی بولیے مل کر اللہ کی سرتاب قدم. سر جانتے ہیں نا سر اور قدم کو بھی جانتے ہیں نا. تو اللہ کی سرتاب قدم پورا جسم ذکر کر دیا. فرمایا انسان کا بھی ہر انسان کا سر ہوتا ہے قدم ہوتا ہے لیکن یہ جو سر سے لے کر پاؤں ہے نا یہ اللہ کی شان ہے. ان کا بھی سر ہے قدم ہے ان کا بھی جسم ہے. ایسا نہیں کہ جسم سے نہیں جسم ہے. جس کا جسم نہیں وہ تو خدا ہے. اللہ جسم سے پاک ہے نا عقیدے میں جو ذکر کیا جائے. فرمایا جسم ان کا ہے لیکن کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ ہیں جسم لیکن اللہ کی شان ہے. انسان نہیں انسان انسا بولیے انسا جیسے ان جیسا جیسے ان جیسا. تو فرمایا انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. تو یہ عقیدہ اب آ گیا. جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ سنی رسول اللہ کو انسان نہیں مانتے بشر نہیں مانتے. میں نے کہا تم تو دھیڑ ہو دو ٹانگ کے تم شیطان ہو. میرے امام نے نبی پاک عقیدہ بیان کیا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. تمہارے پسینے سے تو تمہاری بیوی تمہارے منہ پر تھوکے کہ پلیت جا پسینہ منہ دھو کر آ. اور سرکار کا پسینہ وہ ہے جو صحابہ بوتلیں لے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ پسینہ اس میں گرے. سیدہ ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ فرماتی حضور اپنے بچوں کے جسم پر لگاؤں گی تاکہ برکتیں حاصل ہوں. تو یہ ام ایمن ہے جنہوں نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا. یہ الخصائص میں موجود ہے مدارج میں موجود ہے. اس پر مناظرہ ہوا ہمارے بزرگوں کا پنجاب کے اندر الحمدللہ اس پر فتح بھی غیر مقلدوں سے. اور یہ ثابت کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے بالکل توثیق ہے روایت بالکل ٹھیک اتھینٹک روایت ہے اور یہ دلیل سے ثابت ہے. اور یہ بات وہ ہضم کر سکتا ہے جو حضور کو عام بشر نہ مانے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جو حضور کو اپنے جیسا مانے. مولوی کے رومال کو کوئی نہیں سونگتا ہیں. اس کے لوٹے اور اس کے بالٹی کی قدر کوئی نہیں کرتا لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کاسہ مبارک سرکار کی شریر مبارک. صحابہ کرام بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگاتے تو مماثلت اور برابری کا عقیدہ ہوگا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ سنی کے سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ سنی کا عقیدہ یہ کہ انسان نہیں مل کر کہیے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ بولیے انسان نہیں انسان وہ انسان. تو ام ایمن کو حضور نے دعا کی تھی کہ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. تو یہ ان کی ماں ہیں اسامہ بن زید کی. بولیے سبحان اللہ. یہ اسامہ بن زید کی والدہ ہیں. سرکار کے اعلان نبوت کے ساتویں سال یہ مکہ میں پیدا ہوا. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہی. ساتویں نبوی یعنی اعلان نبوت کے ساتویں سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور یہ پیدائشی مسلمان ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے. سات برس کی عمر میں انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کی ہے. بولیے سبحان اللہ. فضیلت ان کی کیا ہے آپ ذرا یہ سنیے. سرکار ان سے بہت پیار کرتے تھے. امام ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ امام حسن کو حضور اپنے دائیں زانوں پر بٹھاتے تھے اور اسامہ بن زید کو بائیں زانوں پر اور دونوں کو سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اسامہ بن زید کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کو امام حسن کے ساتھ حضور نے گود میں بٹھایا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے بچپن میں بہت خوبصورت تھے. تو سرکار نے ایک دن کہا عائشہ کاش یہ لڑکی ہوتا.
سرکار نے اذراہ مزاح کہا ہے، یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، سرکار نے اذراہ مزاح کہا اسامہ بن زید کے بارے میں، عائشہ کاش میرا اسامہ لڑکی ہوتا، میں اسے خوبصورت زیور پہناتا. بولیے نا سبحان اللہ. اے عائشہ کاش میرا اسامہ، اسامہ بن زید کے بارے میں فرمایا، اے عائشہ کاش میرا اسامہ لڑکی ہوتا، میں اسے خوبصورت زیور پہناتا، اسے بناتا سنوارتا، اس کے حسن و جمال کو نکھارتا، یہاں تک کہ عائشہ اس کے حسن و جمال کی شہرت پھیل جاتی اور لوگ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے میرے پاس آتے. تو یہ حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے اتنے محبت بھرے الفاظ اذراء شفقت ذکر فرمایا. بولے سبحان. یہ حضرت اسامہ بن زید کا مرتبہ ہے. ہر سفر میں یہ حضور کے ساتھ سواری پر رہے ہیں. فتح مکہ میں یہی حضور کے ساتھ تھے. آپ اندازہ لگائیے، ان کو حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا، یعنی یہ حضور کے انتہائی لاڈلے ہیں، حضور کے انتہائی لاڈلے ہیں. یہ اسامہ بن زید ہیں. آپ مدینہ منورہ کے ایک دفعہ امیر بھی رہے ہیں، کیونکہ جب مرتدوں سے جہاد کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق البرق کا ایک مقام مدینہ کی سرحد سے باہر تھا، وہاں لڑنے کے لیے گئے، تو اپنا جانشین آپ نے مدینہ کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا. حضرت فاروق اعظم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، محبت تو سارے صحابہ کرتے تھے. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ان کو 4000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 3500 درہم دیے. بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے اسامہ بن زید کو 4000 دیے اور مجھے 3000 دیے. تو فرمایا کیوں؟ تو فرمایا آپ سے یہ بات میں بیٹا بن کر نہیں کر رہا ہوں، بیٹا بن کر نہیں کر رہا ہوں، آپ خلیفہ ہیں اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب میں آپ سے بیٹا بن کر ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں؟ آپ نے مجھے 4000 کیوں دیے؟ آپ نے ان کو 4000 دیے، مجھے 3500 دیے. تو حضرت عمر نے بات کو لمبا نہیں کیا کہ فلاں خطبہ یہ ہے، فنی بات یہ ہے، میرا اشتہار یہ، دو ٹوک اندھا میں فیصلہ کیا. فرمایا سن، اس کا باپ جو ہے نا تیرے باپ سے افضل ہے، اس کی ماں تیری ماں سے افضل ہے، اس کا باپ، بلکہ یہ فرمایا اس کا باپ جو ہے وہ رسول اللہ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا. بولی سبحان، اس کی ماں جو ہے وہ تیری ماں سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھی. اور یہ زید بن حارثہ کا بیٹا میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا. تو لہذا جو رسول اللہ کو محبوب ہے اس کے وظیفے میں اضافہ بھی اتنا ہوگا. جو یہ وہابی بھونکتا ہے نا کہ جناب سب ایک جیسے ہوتے ہیں، میں نے کہا تم اس جنگلی جانوروں کی طرح ہو جس کے بال کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے اور جس کو نجس الین کہا ہے، تم اس سے بڑے نجس الین ہو کہ تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھیے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے دلیل پیش کی ہے، فرمایا حضور 4000 مجھے دیں آپ، میرے پاس فضیلت ہے. حضرت عمر نے فرمایا تیرے پاس کیا فضیلت ہے؟ فرمایا صرف بدر میں نہیں لڑا، میں احد میں لڑا ہوں میں حضور کے ساتھ، خندق میں رہا ہوں حضور کے ساتھ، تبوک میں بھی گیا حضور کے ساتھ، یہ کوئی کم فضیلت ہے میری؟ آپ نے مجھے 3500 دیا، ان کو 4 دے دیا. اسامہ نے ایک جہاد بھی حضور کے ساتھ نہیں کیا، اور حضور کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، صحابہ کے لیے گریٹ کے مقام ہوتے ہی اضافی فضیلت ان کے درجے میں آتی ہے. تو کہا صرف بدر میں میں بچپن میں تھا لیکن لڑنے کے لیے راستے تک گیا تھا میں، حضور نے مجھے واپس کر دیا، 14 سال کی عمر میری تھی اور میں حضور کے سامنے اچھل اچھل کر چھلانگے بھی مار رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کافر کو مار سکتا ہوں، لیکن حضور نے مجھے واپس کر دیا. لیکن احد میں میں گیا، میں خندق میں تھا، میں تبوک میں تھا، میں ہر غزوے میں تھا، لیکن اسامہ کس غزوے میں تھے؟ حضرت عمر نے کہا چپ کر، اسامہ کے تقابل کرتا ہے تو؟ فرمایا کہ اسامہ کسی بھی غزوے میں نہیں تھے تو کیا ہوا، لیکن اسامہ پھر بھی رسول اللہ کو تیرے سے زیادہ پیار کرتے تھے، پھر بھی رسول اللہ اب اس کے باپ زید کو تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو یہ بات حضرت فاروق اعظم نے کی، اور یہاں سے نسبتوں کا عقیدہ پتا چلا کہ بڑوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑوں سے مراد جو رسول اللہ کا پیارا ہو، جو رسول اللہ کا. بولیے، اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عمر حضرت زید سے مرتبے میں بڑے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے عاشقوں کو اپنے اوپر فضیلت دینا، حضور کے عاشقوں کو اپنے اوپر فضیلت دینا. اور پھر آپ کا وفات، آپ کی وفات 54 ہجری اور 55 ہجری 60 سال کی عمر میں ہوئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. یہ حضرت اسامہ بن زید کی مہم کا ایک خاص واقعہ تھا، لہذا میں نے ان کے حالات زندگی بھی آپ کے سامنے پیش کی. شیعہ رافضیوں کا اعتراض جو حضرت ابوبکر صدیق پر تھا اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس لیے کہ تاکہ درس سیرت کے ضمن میں آپ تاریخ کو بھی جان سکیں، اہل سنت کے نظریات کو بھی جان سکیں، مستقبل میں آنے والے درپیش مسائل کو بھی جان سکیں. اور میرا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے عقائد سے اور تاریخ کی صحیح روش سے اپنے آپ کو واقفیت دلاتے رہیں, اور اس پرفتن دور کے اندر ہمارے سامنے روش واضح ہوتے رہے کہ ہم اپنے لیے انتخاب کا کون سا راستہ اختیار کریں. اب سر کو جھکا لیجئے اور آنکھوں کو بند کر لیجئے, اور گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابقریت اور آپ کے مرتبے کی آفاقیت اور آپ کے مرتبے کی علویت کو تصور کرتے ہوئے امام بوسری نے جو میرے آقا کی آفاقیت کو, ابقریت کو اور افضلیت کو جو ذکر کیا ہے علی الاطلاق, اس کو حضور کے دربار میں پیش کیجئے. اور یوں کہ حضور کے سامنے آپ کھڑے ہیں, ہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں قدموں کی طرف, اور حضور کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ جس نے حضور کی بڑائی بیان کر دی اس نے رب کو راضی کر دیا, اور جس نے رب کو راضی کر دیا اس کی تمام دنیاوی او اخروی حاجتیں اللہ خود قبول فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سر کی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے آپ کو باب جبریل کے راستے سے اندر داخل کیجئے, دائیں ہاتھ پر سیدہ زہرہ کی حجر مبارکہ سے برکت پاتے ہوئے آگے بڑھیے. ابھی آپ سیدنا فاروق اعظم کے قدم پر پہنچیں, سیدنا صدیق اکبر کے قدم پر پہنچیں, اب سیدی عالم کے قدمین شریفین کے قریب کھڑے ہو کر اپنی التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے امام بصری کی زبان میں, جو انہوں نے میرے آقا کی امامت و افضلیت اور سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے نبی کے اس پیغام کو پیش کیا کہ محمد سید القوم و ساقلین والفریق قین من عرب ومن عجم مولایا. مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنا طویل قیمتی وقت دیا تیرے محبوبوں کی شان کو جاننے کے لیے, اس کا بہترین اجر عطا فرما. رزق میں, مال میں, فکر میں, ایمان میں, عمل میں, سوچ میں, صبر میں, استقامت میں, حلم میں, اثار میں, شجاعت میں عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, کسی کا محتاج نہ رکھ. مولا کریم تیری ذات پر, تیرے محبوب کی ذات پر اور تیرے محبوبوں کی ذاتوں پر اور اولیاء کی ذاتوں پر قناعت, انہی سے دلوں کو تسکین اور قرار عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ایمان پر زندہ رہنا ہے اور ایمان پر مرنا ہے, اور کل قیامت میں صحابہ کے قدموں میں پہنچ کر انہی کے لشکر میں, انہی کی جماعت میں شامل ہو کر حضور کی شفاعت کو پانا ہے. اس نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیے, لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا, دل سے اٹھائیے اور اپنے دائیں کاندھے پر لائیے, اور دائیں کاندھے سے پھر دماغ کی سیدھ میں لا کر پھر دل پر لائیے, اسی تصور کے ساتھ جو سلسلہ قادریہ کا ذکر کا طریقہ ہے. لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.